میرے مرشد محبوب سیدی سندی مقبی محبوبی مرشدی مولانا رحمتہ مذکر زمانہ حضرت مولانا شرح الدین محمد کے صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ اول حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب بطار کری رحمۃ اللہ علیہ کے ناز شریف کے جب زبان پر محمد کا نام آ گیا جب زبان پر محمد کا نام آ گیا جب زبان پر محمد کا نام آ گیا تو زندگی کا قیام آ گیا دوست تو زندگی کا قیام آ گیا جب زبان پر محمد کا نام آ گیا دوست تو زندگی کا قیام آ گیا آ گیا آ گیا انبیاء کا امام آ گیا آ گیا انبیاء کا امام آ گیا لے کے پیغام دار مصطفیٰ آ گیا لے کے پیغام دار مصطفیٰ آ گیا آ گیا انبیاء کا امام آ گیا لے کے پیغام دار مصطفیٰ آ گیا تیرے در پر جو خیر الانعام آ گیا تیرے در پر جو خیر الانعام آ گیا اس کے ہاتھوں کا جام آ گیا اس کے ہاتھوں میں کا جام آ گیا تیرے در پر جو پیر انعام آ گیا تیرے در پر جو پیر انعام آ گیا اس کے ہاتھوں میں کا جام آ گیا ساز و سامان عیش دوام آ گیا ساز و سامان عیش دوام آ گیا یعنی حسن سجود و قیام آ گیا یعنی حسن سجود و قیام آ گیا ساز و سامان عیش دوام آ گیا یعنی حسن سجود و قیام آ گیا جب زبان پر محمد کا نام آ گیا تو زندگی کا قیام آ گیا اللہ اللہ میری دل کی دنیا ہنسی اللہ اللہ میری دل کی دنیا ہنسی جب قدر سے حسنِ تمام آ گیا جب قدر سے حسنِ تمام آ گیا پا گیا پا گیا حاصلِ زندگی پا گیا پا گیا حاصلِ زندگی درفِ آقا کے جس دم غلام آ گیا درفِ آقا کے جس دم غلام آ گیا دور ظلمت ہوئی دل منور ہوا دور ظلمت ہوئی دل منور ہوا مدینے مارے تمام آ گیا، جب مدینے مارے تمام آ گیا، ان کی مرضی نظر آئی رکھے جنا، جنا کے معنی کے اندر، ان کی مرضی نظر آئی رکھے جنا، عشق میں ایسا مقام آ گیا، عشق میں ایسا مقام آ گیا، لائے تشریف جب سید المرسلین، لائے تشریف جب سید المرسلین، کل دنیا سنی وہ نظام آ گیا، کل دنیا بنی وہ نظام آ گیا، خود کے معنی بھی جنت، لائے تشریف جب سید المرسلین، کل دنیا بنی وہ نظام آ گیا، ظلم رخصت ہوا عقل قائم ہوا، ظلم رخصت ہوا عقل قائم ہوا، عشق کے ہاتھ میں انتظام آ گیا، عشق کے ہاتھ میں انتظام آ گیا، تیرے اپنے کرم سے جہے انبیاء، تیرے ابرے کرم سے چڑھے انبیاء، ہو کے تیرا ہر تشنا کام آ گیا، ہو کے تیرا ہر تشنا کام آ گیا، جب زبان پر محمد کا نام آ گیا، تو زندگی کا قیام آ گیا، فیض ساقی گونین سنجے علا، جو بھی چاہے یہ ابن عام آ گیا، جو بھی چاہے یہ ابن عام آ گیا، تیری برکت سے ہے سیدِ انس و جان، تیری برکت سے ہے سیدِ انس و جان، صبح روشن ہوئی کیفِ شام آ گیا، صبح روشن ہوئی کیفِ شام آ گیا، تیری برکت سے ہے سیدِ انس و جان، صبح روشن ہوئی کیفِ شام آ گیا، آپ کی مدح انسان کیا کر سکے، آپ کی مدح انسان کیا کر سکے، عرش سے جب درود و سلام آ گیا، عرش سے جب درود و سلام آ گیا، آپ کی مدح انسان کیا کر سکے، عرش سے جب درود و سلام آ گیا، قلب شانہ ہوا روح نفساں ہوئی، قلب شانہ ہوا روح نفساں ہوئی، قلب شانہ ہوا روح نفساں ہوئی، لب احمد کشی کلام آ گیا، لب احمد کشی کلام آ گیا، جب زباں پر محمد کا نام آ گیا، دوست تو زندگی کا قیام آ گیا، مجالس علم و حکمت، یہ مجموعہ الفاظ کا میرے حضرت کے تقریباً 50 برس پہلے کے مضبوطات کا ہے، اور میں نے اعلان کیا تھا کہ جس کے پاس نہ ہو وہ ہمیں لکھوا دے، ان شاء اللہ اس کو اس کے لیے منگوا لیں گے. الحمد للہ یہاں بھی آ گیا ہے اور خواتین کے لیے بھی وہاں ہمارے گھر پہ گھر پہ بھی مل جائے گا ان شاء اللہ. عدل اور فضل کی توضیح سے ایک چوہے کا حضر ہے. ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ نے جن لوگوں کو کافر کے گھر پیدا کر دیا ان کے لیے تو حق کی معرفت دشوار ہے بنسبت ان کے جو مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کا عدل ہے اور ایک فضل ہے. اب تعالیٰ کا عدل تو مومن اور کافر دونوں کے لیے عام ہے، یعنی اپنے عدل سے انہوں نے جتنی عقل مومن کو دی ہے اتنی ہی کافر کو بھی دی ہے، یعنی ہر کافر کو مومن کے برابر ہی عقل دی گئی ہے تاکہ وہ اللہ کے وجود اور اس کی وحدانیت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو عقل سے تصدیق کر سکے، عقل سے پہچان سکے. اب تعالیٰ نے اس بارے میں عدل فرمایا ہے اور مومن اور کافر نے عقل کے بارے میں کوئی فرق نہیں کیا، درجہ ضرورت میں سب کو برابر عقل عطا فرمانی. اور دوسرا درجہ سہولت اور فضل کا ہے کہ جس کو مسلمان کے گھر پیدا فرمایا اس کو ایک آسانی اور فضل دے دیا کہ وہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسانی سے پہچان لے. جس کو کافر کے گھر پیدا کیا یہ عدل ہے، اور جس کو مسلمان کے گھر پیدا کیا یہ فضل ہے، اور فضل عدل کے خلاف نہیں. اس کی مثال یہ ہے کہ آپ نے دو مزدور رکھے اور ان کی مزدوری یہ طے کی کہ دونوں کو 50-50 روپے دیے جائیں گے، اور شام کو آپ نے دونوں مزدوروں کو 50-50 روپے دے دیے لیکن ان میں سے ایک کو ایک گھڑی بھی دے دی. اب دوسرا مزدور یہ نہیں کہہ سکتا کہ صاحب آپ نے میرے اوپر ظلم کیا مجھے گھڑی نہیں دی. اگر اس نے یہ کہا تو مالک کہے گا کہ تمہاری جو مزدوری طے ہوئی تھی وہ میں نے تم کو برابر دے دی، اور اس کو جو گھڑی دی ہے یہ میرا فضل ہے. اسی طرح اللہ نے جس کو کافر کے گھر میں پیدا کیا اس کو یہ کہنے کا حق نہیں کہ مجھ پر ظلم ہوا، کیونکہ کافر کے گھر پیدا ہونے والے اور مومن کے گھر پیدا ہونے والے دونوں کو، یعنی کافر اور مومن کو، اللہ تعالیٰ نے عقل برابر دی. کافر کی ذمہ داری ہے کہ اپنی عقل سے اللہ کو پہچانے اور ایمان لائے، اور جس کو مومن کے گھر پیدا کیا اس کو ایک آسانی دے دی کہ اس کو ایمان لانا آسان ہو جائے. یہ فضل ہے جو عدل کے خلاف ہے. ارشاد فرمایا کسی عزیز یا رشتہ دار کی موت ہو جانے پر انسان پر تین حق عائد ہوتے ہیں. نمبر ایک اللہ تعالیٰ کا حق، یعنی اس کے مالک اور رحیم ہونے کا حق کہ اس مصیبت پر صبر کرے، یعنی شکایت اور اعتراض نہ کرے، اور تسلیم و رضا یعنی اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو دل جب قبول کرے اور اس پر راضی ہو جائے. دوسرا حق مردے کا حق، یعنی اس کو بھی ایصال ثواب کرتا رہے، اور تیسرا حق اپنا حق، یعنی دنیا کی فنائیت کو سوچے اور آخرت کی تیاری کی فکر کرے. پھر سن لیجیے، ارشاد فرمایا کہ کسی عزیز یا رشتہ دار کی موت ہو جانے پر انسان پر تین حق عائد ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا حق، یعنی اس کے مالک اور رحیم ہونے کا حق کہ اس مصیبت پر صبر کرے، یعنی شکایت اور اعتراض نہ کرے، اور تسلیم و رضا یعنی اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو دل سے قبول کرے اور اس پر راضی رہے. دوسرا حق مردے کا، یعنی اس کو بھی سارے ثواب کرتے رہے. تیسرا خود اپنا حق ہے، یعنی دنیا کی فنائیت کو سوچے اور آخرت کی تیاری کی فکر کرے. مینا میں حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی ایک الہامی دعا. ارشاد فرمایا کہ ہم نے مینا میں یہ دعا مانگی کہ اے اللہ یہ وہ زمین ہے جہاں تیری راہ میں تیرا ایک نبی گردن پہ چھائے ہوئے تھا، اور ایک نبی تیری راہ میں بیٹے کی گردن پر چھری پھیرنے کو تیار کھڑا تھا. اے اللہ اس زمین کے ان ذرات کے صدقے تو ہمیں ہماری نفسانی خواہشات کو قربان کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور ہمیں معاف فرما دے، اور اس قربانی کے صدقے میں ہمارے دل میں اپنی نسبت خاصہ کا انعام عطا فرمائے. ارشاد فرمایا کہ ہم نے منا میں یہ دعا مانگی کہ اے اللہ یہ وہ زمین ہے جہاں تیری راہ میں تیرا ایک نبی گردن بچھائے ہوئے تھا، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام زمین پر لیٹے ہوئے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان پر شریف پھیرنے کو تیار تھے. فرمایا کہ جہاں تیری راہ میں تیرا ایک نبی گردن بچھائے ہوئے تھا اور ایک نبی تیری راہ میں بیٹے کی گردن پر شریف پھیرنے کو تیار کھڑا تھا، اے اللہ اس زمین کے ان درجات کے سب سے تو ہمیں ہماری نفسانی خواہشات کو قربان کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں معاف فرما دے، اور اس قربانی کے صدقے میں ہمارے دل میں اپنی نسبت خاصہ کا انعام عطا کرنا. ارشاد فرمایا کہ سجدے میں جب کسی اللہ والے کی پیشانی زمین پر ہوتی ہے اور دل اللہ کے لیے بے قرار ہوتا ہے اور آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں تو اسے ساتوں آسمان پاس سے گزرتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، اس لیے کہ اللہ دل سے گزر رہا ہے، خالق کائنات کا دل سے عبور ہو رہا ہے. جیسے جدھر سے بادشاہ گزرتا ہے تو پوری حکومت و سلطنت اس کے ساتھ گزرتی ہوئی نظر آتی ہے، پوری مملکت اس کے وجود میں رہتی ہوئی معلوم ہوتی ہے، کیونکہ اس کے ساتھ اس کی سلطنت کا روب ہوتا ہے. بس جس دل سے شہنشاہ کائنات عبور فرما رہا ہو تو اگر اس حالت خاصہ میں ساتوں زمین ساتوں آسمان لوح و قلم عرش و کرسی غرض پوری کائنات پاس سے گزرتی ہوئی محسوس ہو تو کیا تعجب ہے، کیونکہ اللہ اس کے دل سے عبور فرما رہے ہیں، اس لیے اس کی سلطنت بھی اس کے ساتھ گزرتی ہے. کبھی کبھی تو کسی ایک مشتقاق کے گرد طواف کرتے ہوئے ہفت آسمان گزری ارشاد فرمایا کہ سجدے میں جب کسی اللہ والے کی پیشانی زمین پر ہوتی ہے اور دل اللہ کے لیے بے قرار ہوتا ہے اور آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں تو اسے ساتوں آسمان پاس سے گزرتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، اس لیے کہ اللہ دل سے گزر رہا ہے، خالق کائنات کا دل سے عبور ہو رہا ہے. جیسے جدھر سے بادشاہ گزرتا ہے تو پوری حکومت اور سلطنت اس کے ساتھ گزرتی ہوئی نظر آتی ہے، پوری مملکت اس کے وجود میں رہتی ہوئی معلوم ہوتی ہے، کیونکہ اس کے ساتھ اس کی سلطنت کا روب ہوتا ہے. پس جس دل سے شہنشاہ کائنات عبور فرما رہا ہو تو اگر اس حالت خاصہ میں ساتوں زمین ساتوں آسمان لوح و قلم عرش و کرسی غرض پوری کائنات پاس سے گزرتی ہوئی محسوس ہو تو کیا تعجب ہے، کیونکہ اللہ اس کے دل سے عبور فرما رہا ہے، اس لیے اس کی سلطنت بھی اس کے ساتھ گزرتی ہے. کبھی کبھی تو اسی ایک مستقاب کے گرد طواف کرتے ہوئے سخت آسمان سے ارشاد فرمایا کہ مجھے بھی خلل آتا ہے، آپ یہ نہیں سوچتے کہ پڑھنے والے کو بھی خلل آ رہا ہے دوسرے لوگوں کو، کیا ضرورت ہے آپ پیچھے دیکھنے کی؟ آپ کو ان کی ڈیوٹی کو مقرر کیا ہے، پھر ادھر ادھر کیوں دے رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ ابتدائے سلوک میں اللہ کی یاد میں جو آنسو اور آہ نکلتی ہے اس کا کوئی قدردان نہیں ہوتا، محلے والے اور خاندان والے اس کو حقیر سمجھتے ہیں اور اس کو مکار اور دیوانے کا لقب دیتے ہیں، غرض کوئی اس کی آنکھ کا خریدار نہیں ہوتا، غموں کی آنچ کا یہ انتظام اب تعالیٰ اس کی آہ کی تربیت اور پختگی کے لیے کرتے ہیں تاکہ مخلوق کا حجاب دل سے اٹھ جائے اور یہ آہ واصل باللہ ہو جائے، یعنی جو حجابات ہوتے ہیں تکبر کے عجب کے اور مخلوق کے خوف کے، یہ شروع میں جو ہے اللہ تعالیٰ تربیت فرماتے ہیں سارے کی، کہ شروع میں اس کو کوئی اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا، سب حقارت سے دیکھتے اور کہتے ہیں ملا ہو گیا اور یہ سب باتیں بناتے، تو یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی تربیت اور انتظام ہوتا ہے کہ اس کی آنکھ کو اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ چپکانا چاہتے ہیں، اس کو اپنا بنانا چاہتے ہیں. صالح کی بے سر و سامانی اور نگاہ خط کی ناقدر دانی اس کی آہ خام کو پختہ کرتی ہے کہ آہ میں پختگی اور تعلق بڑھ جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے. فاضل صاحب کا شعر یاد آیا، رضی سے منا یہ دشمنی ہے خلق رحمت ہو گئی، بڑھ گیا ان سے تعلق اور بھی، دنیا خلق رحمت ہو گئی، بڑھ گیا ان سے تعلق اور بھی، تعلق اور زیادہ بڑھ جاتا ہے جو سچا عاشق ہوتا ہے اللہ کا، شروع شروع میں قدم رکھتا ہے دین کے اندر، لوگ اس پر شروع شروع میں بہت باتیں بناتے ہیں لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی آپ کی تربیت کا انتظام ہوتا ہے، اور اس سے تعلق اللہ تعالیٰ سے اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے، کیونکہ جب خلق اس کو گھاس نہیں ڈالتی تو اور زیادہ اللہ سے چپک جاتا ہے کہ جب یہ مجھے گھاس نہیں ڈال رہے تو میں کیوں ان کو گھاس ڈالوں، میں اللہ ہی کو کیوں نہ یاد کروں، اللہ سے اور زیادہ تعلق اس کا بڑھ جاتا ہے۔ تعلیم کی بے سرو سامانی اور نگاہ خلق کی ناقدردانی اس کی آہ خام کو پختہ کرتی ہے اور اس آہ میں اور زیادہ شدت پیدا کرتی ہے۔ اگر شروع ہی میں خلق اس کی قدردانی کرنے لگتی اور ہاتھ پاؤں چومنے لگتی تو یہ آہ عرشی ہونے کے بجائے فرشی ہو کر رہتا، بجائے اس کے کہ ان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہوتا یہ زمین پر گھرا رہ جاتا۔ کیا وجہ؟ فرمایا کہ حق تعالیٰ کے شرف قبولیت سے محروم ہو جاتی اور یہ شخص عبد المخلوق ہو جاتا، عبد اللہ نہ رہتا، یعنی لوگوں کے عزت دینے سے یہ اس کو دھوکہ ہو جاتا اور مخلوقی کی تعریف کو اپنی تعریف سمجھنے لگتا، حالانکہ مخلوق کی تعریف سے کچھ نہیں ہوتا بلکہ بندہ وہ مقبول ہے اللہ کا، وہ قیمتی ہے جو اللہ کو پسند ہے، تو مخلوق کے ہاتھ پاؤں چننے سے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا، بڑائی آ جاتی، تکبر آ جاتا، اور تکبر تو انسان کو بالکل برباد کرنے والی چیز ہے، جنت سے بھی محروم ہو جاتا ہے جو اس شخص میں تکبر ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام ہوتا ہے کہ مخلوق جو ہے اس کو اس طرح سے ناقدری کرتی ہے تو وہ اس کا دل ٹوٹتا رہتا ہے، ٹوٹتا رہتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو اپنا مسکن بنا لیتے ہیں۔ مخلوق کی ناقدری اور جہالت کے سبب خود مخلوق اس تعلق کی نگاہوں میں حقیر ہو جاتی ہے، کیونکہ مخلوق جب ناقدری کرتی ہے جس کو اللہ اپنا بنانا چاہتے ہیں وہ بھی مخلوق کو پھر اپنی نظر سے بے حقیقت کر دیتا ہے، وہ جان لیتا ہے کہ ان کی تعریف سے ہمارا کچھ بگڑے گا نہیں، نہ ان کی ناقدری سے ہمارا کچھ بگڑے گا، ہمیں تو اللہ کو منانا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، وہ بھی اس سے بے نیاز ہو جاتا ہے مخلوق سے۔ مخلوق کی ناقدری اور حقارت کے سبب خود مخلوق اس تعلق کی نگاہوں میں حقیر ہو جاتی ہے۔ حقیر ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ خود کو مخلوق سے افضل سمجھنے لگتا ہے، وہ تو اپنے کو کتے اور سور سے بھی بدتر سمجھتا ہے اور ساری مخلوق کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ مخلوق پرستی اس کے دل سے نکل جاتی ہے اور حق تعالیٰ کی طرف توجہ اور انابت کاملہ کی توفیق ہو جاتی ہے اور ساری کائنات سے سب نظر کر کے اخلاص کے ساتھ تنہائیوں میں اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اس حال میں آہ راج آتما ہم بم نبو راز راز اے خدا میں کرم نبو، یعنی میری آہ کا سوائے آسمان کے کوئی ساتھی نہیں اور میرے راز محبت کو خدا کے سوا کوئی نہیں جاننا، ہر ذرے کائنات اس کو سماعت حق معلوم ہوتی ہے کہ ہر ذرے کے کانوں سے اللہ تعالیٰ میری آہ کو سن رہے ہیں، اور یہ احساس کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی میری آہ کے خریدار ہیں اس کو سارے جہان سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ اس وقت اس کو اپنی آہ بادشاہوں کے تخت و تاج سے زیادہ قیمتی معلوم ہوتی ہے اور اپنی ہی آہ سے اس کو محبت ہو جاتی ہے کہ اگر پورے روئے زمین پر کوئی اس کا جلیس و ہمراز نہ ہو تو بھی اس کی یہ آہ اور اس کا غم اس کی زندگی کو پرکیش رکھنے کے لیے کافی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے اس طرح تعلق ہو جاتا ہے کہ مخلوق کا تعلق ہو یا نہ ہو بالکل بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ جب تعلق اس مقام پر پہنچ جاتا ہے تو حق تعالیٰ اس کو اس کی آہ کا کوئی خریدار بھی عطا فرما دیتے ہیں جو اس کے غم کا سمجھنے والا ہو اور اس کے نالہ و فریاد کا رازدان ہوتا ہے، کیونکہ اب اس کی آہ پختہ ہو چکی، اب یہ کسی واہ سے متاثر نہیں ہو سکتی، آہ پختہ ہو چکی اب یہ کسی واہ سے متاثر نہیں ہو سکتی، یہ کسی کی تعریف سے اپنے آپ کو اچھا نہیں سمجھتا بلکہ یہی سوچتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ستائی ہے، میرے عیبوں کی پردہ پوشی ہے، کہ مخلوق کے دل میں میرے عیوب کی پردہ پوشی فرما کر انہیں عیوب کو اچھا کر کے دکھلا دیا، نیکیاں بنا کے دکھلا دیا، تو وہ جانتا ہے کہ یہ تعریف اصل میں میرے رب کی تعریف ہے، میری تعریف ہے۔ حضرت نے فرمایا تھا کہ جس طرح ایک کمہار بہت اچھا برتن بناتا ہے، بالکل ریگولر شیپ کا بناتا ہے، پھر اس کو ڈیزائننگ وغیرہ کرتا ہے، خوبصورت بناتا ہے،
پھر اس کو نمائش میں رکھ دیا جائے اور لوگ اس کی تعریف کریں, تو حقیقت میں اس برتن کی تعریف نہیں ہوتی بلکہ جو کمہار جو بناتا ہے اس کی تعریف ہوتی ہے. کوئی کہے کہ وہاں کیسا خوبصورت برتن ہے, تو درحقیقت کی تعریف اس کے بنانے والے کی. اسی طرح انسان کی کوئی تعریف کرے تو حقیقت میں تعریف اس کے بنانے والے یعنی اللہ تعالیٰ کی, اس لیے وہ مخلوق کی تعریف سے متاثر نہیں ہوتا, اس سے کوئی اپنے آپ کو کچھ بھی اس کو اچھا نہیں سمجھتا. فرمایا کہ رنج دینے سے وہ باز آئے تو کب, رنج کھانے کی جب عادت ہو گئی. رنج دینے سے وہ باز آئے تو کب, رنج کھانے کی جب عادت ہو گئی. یعنی خوب جب انسان پختہ ہو جاتا ہے, خوب پیٹ کے کبھی مخلوق باتیں بنا لی, کبھی کچھ غیر متوقع کوئی بات پیش آ گئی, کوئی ایسی بات پیش آ گئی, سب سے صبر کے ساتھ حالات سے راضی رہتا ہے اور خوب عادت پختہ ہو جاتی ہے کہ جو بھی حالات ہوں گے ہم اس میں راضی برضا رہیں گے, تب جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ سے یہ سارے رنج و غم اس کے لیے برابر ہو جاتے ہیں. پھر اس کو آسان اور یعنی اس کی زندگی بالکل ہی جو ہے وہ انعامات کی پھر اس پہ بارش ہو جاتی ہے, پھر جو ہاتھ کی بارش ہو جاتی ہے. رنج دینے سے وہ باز آئے تو کب, رنج کھانے کی جب عادت ہو گئی. ارشاد فرمایا کہ جب ذکر میں سکون ملے اور مزہ آئے تو ذکر کرنا آسان ہے. کمال تو یہ ہے کہ مزہ نہ بھی آئے اور بظاہر دل کو سکون بھی معلوم نہ ہو تب بھی ذکر کو نہ چھوڑے. جو شخص ذکر کو صرف اس لیے چھوڑ دے کہ ذکر میں سکون تو ملتا نہیں اب کیا ذکر کریں, تو ایسا شخص عبد السکون ہوا, یعنی سکون کا محتاج ہوا, سکون کا بندہ بن گیا ہے, تو عبداللہ تو نہیں ہوا, اللہ کا بندہ تو نہیں ہوا, کیونکہ سکون کے لیے ذکر کر رہا ہے, اللہ کے لیے ذکر نہیں کر رہا. یہ وقت امتحان ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ دیکھوں میرا بندہ تنہائی میں بیٹھا ہوا میرے ذکر میں مشغول ہے, اگرچہ اس وقت میرا نام لینے میں اس کے دل کو بظاہر کوئی سکون نہیں مل رہا, کوئی مزہ بھی نہیں آ رہا, کوئی فائدہ بھی اس کو محسوس نہیں ہو رہا, لیکن دیکھو یہ میرا بندہ مجھ کو صرف میرے لیے یاد کر رہا ہے, اس کا مقصود صرف میں ہوں, اس نے میرے علاوہ ہر چیز سے صرف نظر کر لیا ہے. تو ایسے ذاکر کو اللہ تعالیٰ زیادہ چاہتے ہیں اور اس کو اپنا بنا لیتے ہیں. ارشاد فرمایا کہ جب ذکر میں سکون ملے اور مزہ آئے تو ذکر کرنا آسان ہے. کمال تو یہ ہے کہ مزہ نہ بھی آئے اور بظاہر دل کو سکون نہ بھی معلوم ہو تب بھی ذکر کو نہ چھوڑے. جو شخص ذکر کو صرف اس لیے چھوڑ دے کہ ذکر میں سکون تو ملتا نہیں اب کیا ذکر کریں, تو ایسا شخص عبد السکون ہوا, عبداللہ تو نہیں ہوا. یہ وقت امتحان ہوتا ہے, اللہ دیکھتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ تنہائی میں بیٹھا ہوا میرے ذکر میں مشغول ہے, اگرچہ اس وقت میرا نام لینے میں اس کے دل کو بظاہر کوئی سکون نہیں مل رہا, کوئی مزہ بھی نہیں آ رہا, کوئی فائدہ بھی اس کو محسوس نہیں ہو رہا ہے, لیکن دیکھو یہ میرا بندہ مجھ کو صرف میرے لیے یاد کر رہا ہے, اس کا مقصود صرف میں ہوں, اس نے میرے علاوہ ہر چیز سے سر پہ نظر کر لیا ہے. تو ایسے ذاکر کو اللہ تعالیٰ زیادہ چاہتے ہیں اور اس کو اپنا بنا لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, اللہ تعالیٰ کی توفیق نصیب. ہفتے کے دن ہمارے مجلس کا معمول فوکس سوسائٹی میں ہے, لیکن اس دفعہ ہفتہ 4 مئی کو ہمارے حضرت والا قبل زمان عارف اللہ مجدد دورہ رومی زمانہ حضرت مولانا شرف المقیم صاحب برکاتہ کا بیان بنگلہ دیش میں اردو زبان میں ہوگا, جو یہاں مسجد اختر میں بنایا جائے گا براہ راست. تو عشاء کے بعد کا وقت ہوگا, تو انشاءاللہ تعالی ہم سب وہیں جو بھی آنا چاہے میں بھی وہیں جا کر حضرت والا دام برکاتہ کا بیان سنوں گا, جو آنا چاہے وہیں آ سکتا ہے وہاں بیان سنوں گا اس کا. تو کوکب سوسائٹی کی مجلس اس ہفتے بھی ملتوی رہے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور وہاں ہمیشہ کی طرح موبائل کانفرنس والے لوگ بھی موبائل پہ کال کریں تو وہ بھی سن سکتے ہیں, موبائل لے جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.